بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه والصلاة والسلام على سيد انبيائه وسند اوليائه وأحبابه المعارضين لأعدائه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا رحمه للعالمين وعلى اليك واصحابك يا خاتم النبيين الصلاه والسلام عليك يا رسول رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرف ومن عجم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله تبارك وتعالى جل جلاله وعم نواله واعظم شانه في حمدسنا حضور رحمت عالم نور مجسم شفيع معظم قائد المرسلين سيد النبيين جناب محمد مصطفى احمد المتباد صلى الله عليه واله واصحابه وبارك وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ صلاۃ والسلام عرض کرنے کے بعد معزز و محترم حاضرین اہل اسلام اہل سنت و جماعت عاشقان مصطفی آج کا یہ مبارک اجتماع حضور غوث الثقلین غوث اعظم امام الاولیاء پیر پیران حضرت سیدنا امام الشیخ سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ آپ کی یاد میں انعقاد پذیر ہے اس جامع مسجد میں محترم جناب محمد اشرف صاحب نے مجھے حکم فرمایا اور آ کر ان کے حکم کے مطابق حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کے رفقاء اس جامع مسجد کے منتظمین خطیب و امام دیگر تمام حضرات جنہوں نے اس محفل کے اہتمام میں کسی طرح بھی حصہ لیا ہے اللہ تعالیٰ ان کا اہتمام اور ان کا تعاون قبول فرمائے اور حضور غوث الثقلین کی توجہات کا صدقہ ان کی دیپ دنیا بہتر فرمائے کثرت سے علماء کرام تشریف فرما ہیں اور ان کی تشریف آوری مزید باعث برکت ہے انشاءاللہ مختصر وقت میں چند مسائل آپ کے سامنے اسی حوالے سے جو آج کے جلسے کا عنوان ہے بڑی غیر شریف اور حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ. اس بارے میں چند گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں سچی اور حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. گرامی قدر حضرات، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت کریمہ اور کچھ حصہ دوسری آیت کریمہ سے بھی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ رب العزت جل وعلا نے اس آیت پاک میں اپنے ان بندوں کی عظمت اور ان کا مرتبہ بیان کیا ہے جنہیں اللہ جل شانہ نے اپنا دوست قرار دیا ہے. قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ جل مجدہ نے کئی چیزیں بیان فرمائی ہیں جو کہ انعام ہے اللہ کے بندوں کے لیے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ انعامات ہیں ان کے لیے. اور ان کی نشانیاں بھی بیان فرمائی ہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور پھر ان کے لیے بشارت بھی ہے، لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. یہ ساری منزلیں ہیں، لیکن سب سے پہلے جو خطاب ان کو عطا فرمایا گیا ہے وہ ہے اولیاء اللہ کا. الا ان اولیاء اللہ، آگے ان کے لیے حکم، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اللہ کے دوست. بس یہی بات قابل توجہ ہے کہ اللہ جل شانہ اپنی ذات و صفات میں بے مثل و بے مثال ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور مطلق و بسیط ہے، حی و قیوم ہے، دائم و باقی ہے، اور اسے کسی معین کی، کسی مددگار کی، کسی نصیر کی، کسی ظہیر کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ مجدہ جل مجدہ الکریم خود بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، احکم الحاکمین ہے، اور بلا شرکت غیر وہ کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے، اور دنیا کا جتنا نظم و نسق ہے اس کے اشارے پر چلتا ہے، اور اس کی انجام دہی میں دنیا کے نظام چلانے میں اسی کسی بھی ایسے ہستی کی، کسی فرشتے کی، کسی اور مخلوق کی کوئی محتاجی نہیں ہے. اللہ جل شانہ ماز اپنی ذات میں ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے اس کو امر کوئی سے انجام دلا سکتے ہیں. تو گرامی قدر حضرات، اللہ جل شانہ بہت ہی عظیم اور بہت ہی بلند ہے. اللہ جل شانہ جنس سے پاک ہے، اللہ جل شانہ مثال سے پاک ہے، اللہ جل شانہ جسم سے بھی پاک ہے، اور اللہ جل شانہ اغراض سے بھی پاک ہے کہ اس کے افعال میں کوئی غرض ہو اور غرض کے ساتھ کسی فعل کا تخلیق فرمائے یا کسی چیز کی تخلیق فرمائے، بلکہ متکلمین علماء لکھتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کی چاہت ضرور ہے لیکن غرض کسی سے کوئی نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے. ہمارے علماء متکلمین نے اس سے بھی بہت بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عظمت اور شان بیان فرمائی ہے. علماء علم کلام اور علماء متصوفین اس بارے میں
اللہ جل شانہ کی حکمت جو آپ بیان فرماتے ہیں تو بالکل عقلاً اور شرعاً وہ چیز انسان کے سامنے آ جاتی ہے. لا یحدو ولا یتصور ولا ینتج ولا یتبین تعالی عن الجنس والجہاد, کہ اللہ تبارک و تعالی حد سے, قید سے, ترکیب سے, عجز سے, کمزوری سے, جہد سے, سمت سے پاک ہے اور مطلق ذات ہے اور اکیلے ساری کائنات کی مالک ہے. اللہ جل شانہ کی شان سن کر اللہ کے سب بندوں کو سبحان اللہ کہنی چاہیے. یعنی اگر اللہ جل شانہ کی شان بیان کرتے وقت آپ خاموش رہیں اور بعد میں کسی ولی اللہ کا واقعہ بیان کریں تو آپ زور زور سے سبحان اللہ کہیں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے دوستوں سے تو آپ کو محبت ہے لیکن اللہ سے محبت نہیں ہے, رکھا نہ جانا. اس لیے اللہ جل شانہ کی جب میں عظمت بیان کر رہا ہوں تو پیار سے کہیں سبحان اللہ. اللہ تعالی جل شانہ کی ایک ذات ہے جو قدیم ہے, باقی سب کچھ حادث ہے. اللہ جل شانہ کی ایک ذات قدیم ہے اور اس کی صفات ذاتیہ بھی قدیم ہے. اللہ جل شانہ کی ذات قدیم ہے اور اس کی صفات ذاتیہ بھی قدیم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز بھی قدیم ہے اس کے لیے زوال نہیں ہے, اس کے لیے زوال ہے نہیں ہے, زور سے کہیں اس کے لیے زوال ہے نہیں ہے. اور صرف ذات باری تعالیٰ قدیم ہے, باقی جتنی بھی مخلوق ہے وہ سب حادث. خالق کی ذات قدیم اور اللہ جل شانہ واجب الوجود ہے, باقی سب کچھ ممکن الوجود ہے. اور جو ممکن الوجود ہے وہ حادث ہے, اور جو حادث ہے وہ ایک دن مٹ جانے والا ہے. صرف ذات حی قیوم مطلب بشیر واجب الوجود قدیم ہے, نہ اس کے لیے کوئی ابتدا ہے نہ انتہا ہے, وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا, اور جیسا تھا ویسا ہی ہے اور جیسا ہے ایسا ہی رہے گا. اس میں کبھی کسی صورت کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. باقی سب کو جو بھی ہوا وہ مختلف منزلیں طے کرتا رہا, ممکن الوجود ایک چیز آہستہ آہستہ ترقی کو پہنچتی ہے اور پھر جب عین عروج پر پہنچ جاتی ہے تو پھر اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ کمال کے آگے پھر زوال ہی ہوتا ہے نا, تو شروع ہو جاتا ہے اس کے لیے زوال جب وہ کسی اور بھی کمال پر پہنچ جاتی. لیکن ذات حی قیوم کے لیے زوال ہے ہی نہیں, وہ کمال ہی کمال ہے. وہ آپ بھی کمال ہے اور اس کی ساری صفتیں بھی کمال کی ہیں. پیار سے کہہ رہے کہ آپ کا اللہ ہے جس کا میں آپ کو تعارف کرا ہوں. یہ اللہ جل شانہ ہوگا. اس بارے میں اگر آپ کو کسی ایک صفت سے متفق نہ ہوں جو میں بیان کر رہا ہوں تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں, لیکن آہستہ نہیں بول سکتے. اگر آپ کو جھجھک کہنا بھی یہ شان اللہ کی صحیح نہیں بیان ہو رہی, اس میں فلانی صفت جو ہے وہ صحیح نہیں بیان ہوئی, تو آپ بتا سکتے ہیں, اس میں ڈرنے جھجھکنے کی کوئی ضرورت نہیں, لیکن آہستہ نہیں بول سکتے آپ. ہاں اس لیے کہ یہ تو ایک گواہی کا موقع ہے, میں تو عید کا بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے دوستوں کا کی عظمت بیان کرنے سے پہلے میں اللہ کی عظمت بیان کروں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے بلیوں کی شان سمجھ ہی تب آئے گی جب پہلے اللہ کے اللہ شان ہو کی یاد ذہن میں تازہ ہو جائے. تو اللہ تعالی بہت عظیم ہے. اللہ جل شانہ جسم سے پاک ہے لیکن واجب الوجود ہے, واجب الوجود ہے. اور یہ اگر آپ سمجھنا چاہیں جسم اور وجود میں کیا فرق ہے تو یہ اس طرح تقریب میں سمجھ نہیں آئے, ایک بہت گہرا مسئلہ ہے. آپ یہ سب کو سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, کیونکہ اللہ جل شانہ کی ذات ماننے کی ذات ہے, سمجھنے کی ذات بھی نہیں ہے. واجب الوجود ہے لیکن جسم سے پاک ہے, جسم سے پاک ہے, پھر بھی اس کی وجہ بھی ہے, اس کا ہاتھ ید اللہ بھی ہے, وجہ اللہ بھی ہے, عین اللہ بھی ہے, لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ید اللہ سے مراد اس طرح کے ہاتھ ہیں. یہ بھی نہیں کہہ سکتے. آپ بتاؤ نا یہ ہم کو جائے بات سمجھ رہے کی یہ تو مننا ہی مننا ہے. وہ کہتا ہے ہاتھ ہے لیکن علماء کہتے ہیں یہ نہیں سمجھنا ہمارا اس طرح کا ہاتھ ہے, عین ہے لیکن کیسی یہ بھی کہہ رہا اس طرح کی آنکھ ہے, اور سمیع ہے لیکن یہ نہیں کہہ رہا کہ اس طرح کے کان ہیں. اور ہے کیا مولوی جی اگر بس یہی ہے تو کچھ حضور نے بیان فرما دیا مانے جاؤ. یہ ہمیں میں عرض کر رہا ہوں میں سنی بریلوی ہوں, سنی انفی بریلوی ہوں, سمجھ آئی نا؟ سنی انفی بریلوی تو میں یہ بیان کر رہا ہوں, سنی انفی بریلوی میں یہ تو عید عرض کر رہا ہوں آپ کو سامنے. اور اگر کسی وحدی دیوبندی تبلیغی مودودی اس کا یہ دعویٰ ہو رہا کہ ہم اللہ سے زیادہ واقف ہیں تو ہم اس سے بھی سمجھنے کے لیے تیار ہیں بھائی. اس سے زیادہ اگر تم سمجھا سکتے ہو بھائی جسم نہیں ہے لیکن وجود ہے. آپ تو مفت میں سنیں گے نا تقریر, لیکن مجھے وجود اور جسم کے فرق اگر وادی کو سمجھا دے نا تو میں اس کو £500 انعام بھی دوں گا. آپ ایسے سن رہے ہیں تو سنیں, یہ بھی آپ کی مہربانی ہے. لیکن میں بقایا اس پر جو مجھے بتایا بھابھی میں بڑا چیمپئن ہوں توحید کا, تو میں تو بتا پھر واجب الوجود ہے جسم سے پاک ہے. مطلب کیا ہے صاحب؟ ایسی خام خواہ ایک شور ہے ایک ہو گئے جی توحید ہو رہی ہے توحید ہو رہی ہے. میں کہ کیا توحید ہو رہی ہے؟ اور جسم نہیں اس کا, جسم نہیں ہاتھ ہے یہ دلہا ہے کون سبحان
اللہ.
جسم نہیں وجہ اللہ ہے
سبحان اللہ.
ویب کا وجہ ربے کا ذل جلال والے کرام. اب وہ کیسا ہے جی چہرہ؟ جسم نہیں چہرے تو ایسے ہوتے ہیں, چہرے ایسے ہوتے ہیں جیسے آپ سب کے ہیں. وہ کہتے ہیں چہرہ ہے اور ہم آتے ہیں جو جسم مانے وہ کافر ہو جائے گا. ٹھیک, جو جسم مانے وہ کافر ہو جائے گا. قرآن کہتا ہے چہرہ بھی ہے ہاتھ بھی ہے, اور متکلمین کہتے ہیں جسم نہیں ہے واجب الوجود ہے. اور حدیث اور قرآن یہ بتا رہا ہے کہ جسم نہیں ہے اور محمد رسول اللہ نے دیدار بھی دیا. اب آپ زور سے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ. یہ سب باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کچی بات جو کچی جماعت باس مولوی جو ہوتے ہیں نا بھابھیوں کو, تو وہ مسجدوں میں تو عید کا دن آپ مسئلے بیان کرتے ہیں. اور میں نے کہا یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے کہ تم ایسے بیان کرنا شروع کر دو. اب یہ اس میں زیادہ تر جو ہے اعتبار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کا اعتبار ہے. جس طرح انہوں نے فرما دیا اس طرح ہمیں تو عید کو ماننا پڑے گا. یہ ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کے بغیر اس پر بات نہیں ہو سکتی. میرا یہ دعویٰ ہے وہ تو عید پر بات نہیں ہو سکتی اگر نبی علیہ السلام پر اعتبار نہ کیا جائے, اعتبار نہ کیا جائے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ توحید کے مسئلے میں آنکھیں بند کر کے حضور کی بات پر اعتماد نہ کیا جائے تو توحید کا مسئلہ الجھ سکتا ہے سلجھ نہیں سکتا. الجھ آئے گا سلجھے گا نہیں. ہاں اگر توحید کے مسئلے میں یقین پیدا کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں تو اس کی بات ماننی پڑے گی آنکھیں بند کر کے جس نے توحید کا مشاہدہ بھی فرمایا. کمال انسان کسی بھی چیز کو دیکھ سکتا ہے تو مری چیز کو دیکھ سکتا ہے, جس کا دیکھنا روا ہو جس کا کوئی جسم جی اسی کو دیکھ سکتا ہے. جسم نہ ہو تو دیکھ سکے گا نہیں. دیکھو ذات باری تارا واجب الوجود لیکن اس کا ادراک اور اس کا شعور اور اس کا علم یہ سب چیزیں بڑا ہے عقل سے بنا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے عین ذات باری تعالیٰ کا مشاہدہ کیا اور اپنی سر کی آنکھوں سے مشاہدہ کیا. اور یہ سیدنا ابو بکر صدیق کا مسئلہ ہے, سیدنا ابو بکر صدیق کا مسئلہ ہے, یہی حضرت عمر فاروق کا مسئلہ ہے, یہی حضرت عثمان غنی کا مسئلہ ہے, اور یہی حضرت علی المرتضیٰ کا مسئلہ ہے, اور یہی حضرت عبداللہ ابن مسعود کا مسئلہ ہے, اور یہی حضرت انس بن مالک کا مسلک ہے, اور یہی حضرت ابو ذر غفاری کا مسلک ہے, میں ایک ایک صحابہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اس بات کے قائل ہیں کہ رسول اللہ نے جاگتے ہوئے اپنے سر کی آنکھوں سے عین ذات باری تعالیٰ کا مشاہدہ فرمایا. کیا کمال ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، بھائی کمال نہیں ہے جس کا جسم نہیں ہے اس کا دیدار فرماتے ہیں. اور سے کہنا سبحان اللہ، نبی کریم علیہ السلام نے دیدار فرمایا اور ہمارے سامنے توحید کا بیان فرمایا، توحید کا بیان فرمایا، ہمارا اس پر ایمان ہے. اور جو تفسیر میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، یہ ساری صفات میں نے جو ابھی تک بیان کی ہیں، یہ ساری صفتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں. اللہ کی یہ ساری صفات نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمائی. تو اب آپ کے ذہنوں میں اگر کوئی چیز آئی ہے تو اس پر توجہ کریں، کہ ساری عظمت اللہ کے لیے، بڑائی اللہ کے لیے، کبریائی اللہ کے لیے، عزت اللہ کے لیے، عظمت اللہ کے لیے، کائنات کی ساری عظمت خدا کے لیے، سب کچھ اللہ کے لیے. تو پھر ہمیں کہنے دو کہ یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ الکریم کہ کوئی قریبی نہیں ہے، کوئی ان کا قریبی نہیں، کوئی ان کا دوست نہیں، کوئی ان کا دوست نہیں اور کوئی ان کا قریبی نہیں، یا تو یہ کہیں. اور اگر قرآن یہ بیان کرے جیسا کہ ابھی میں عرض کروں گا آپ کے سامنے کہ قریبی بھی ہیں اور دوست بھی ہیں، تو پھر کوئی فرقہ بازی نہیں چلے گی، کوئی ضد بازی نہیں چلے گی. جب یہ بات آپ کو اور مجھے تسلیم ہے کہ اللہ سے اوپر کوئی ہستی نہیں، تو پھر یہ بات ماننا پڑے گی اور کسی ایک فرقے کے ذمہ نہیں لگانی ہوگی. یہ بریلویوں کی بات ہے، خبردار، یہ قرآن کی بات ہے. کیا؟ کہ یا تو یہ ماننا نہ مانو، یہ کہو کہ اللہ تو اوپر بھی کوئی ہے، اور اگر مانتے ہو کہ اللہ ہی آخری عظمت کا نام ہے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ اگر آخری عظمت کا نام ہے تو اس کے بعد اس کا مقام ہوگا جس کو اللہ اپنا دوست فرماتا ہے. کسی بھی جگہ اگر یہ مسئلہ میں بیان کرتا تو بہت زور سے لوگ سبحان اللہ کہتے. آپ نے جس انداز سے میں نے مسئلہ بیان کیا آپ نے کوئی اس کا اعزاز نہیں کیا، زور سے کہو سبحان اللہ. حضرات اس میں غور کرو، لوگ کہتے ہیں جی اولیاء میں رب میں کیا فرق ہوتا ہے، میں کہا بیوقوف ہو گئے ہو، یہ فرق بھی تمہیں نظر نہیں آتا کیا فرق ہوتا ہے. میں نے کہا اللہ میں اور تم میں کوئی فرق ہے؟ ہے جی. تو میں نے کہا تو وہ اللہ کے دوست ہیں، ابھی فرق نظر نہیں آیا. اور ان میں اور ہم میں کیا فرق ہوتا ہے؟ مگر یہ فرق ہوتا ہے اللہ میں اور تم میں کوئی فرق ہے؟ تو میں کہا تمہیں کبھی اللہ نے کہا تم میرے دوست ہو؟ تو ان کو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے دوست ہیں. آج سمجھ آ گئی یا نہیں آئی؟ دوست فرمان اللہ اللہ کے دوست. بس بات ختم، تقریر بھی ختم. تقریر کیا کریں اس سے آگے؟ لوگ پوچھتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی دشان بیان کرو. میں نے کہا تمہارا دماغ چل گیا، پہلے کہتے اولیاء اللہ پھر کہتے شان بیان کرو. اولیاء اللہ کی یہی شان ہے کہ وہ اولیاء اللہ ہے. پہلے لفظ میں ہی کہہ دیا وہ اللہ نے دوست ہے، تو اس سے آگے بیان کیا کریں؟ آپ کو کوئی بتاتا ہے کہ وہ منسٹر صاحب سلطان محمود ان کا گزارے جو ہے وہ دوست ہے، مشیر ہے، تو آپ جناب اے وی وی گز لمبے میز جو ہے نا وہ مٹھائیوں سے بھر دیتے ہیں اور استقبالی اور فوٹو اور اخبار. ابھی کہا جی جنرل پرویز صاحب کے بلائے مشیر آ گئے تو پہلے ہی ہار لے کر لوگ جو ہے نا ایئرپورٹ پر کھڑے ہوتے ہیں. جی کیوں جی یہ جنرل صاحب کے دوست ہیں؟ تو میں نے کہا ان کی عظمت کا تو تمہیں پتا ہے کہ ان کے لیے میز مٹھائیوں سے بھرنے ہیں. یہ کون ہے جی؟ یہ ہمارے وزیر اعظم کا دوست ہے اور یہ ہمارے جنرل کا دوست ہے. اور یہ گیارہویں کی پھلڑیوں کے لیے ثبوت مانگتے ہو کہ اللہ کے دوستوں کے لیے پھلڑیاں لانی چاہیے کہ نہیں لانی چاہیے؟ دور سے کہہ رہا سبحان اللہ. شاید میں نے کہا برسٹو صاحب کے دوستوں کے لیے مٹھائی لانی چاہیے کہ نہیں؟ حلال ہے کہ حرام ہے؟ یہ ہمارا مسئلہ ہے، تمہارا ہے ہی نہیں. نہیں سمجھے اس کو میں ڈسکس کروں گا آپ کو کیا کہیں گے؟ چلو جی بارش ہو ایسے ہو گل کہڑی کرنے والی جی وہ گل ہوئی تو میں اگر پتر یہ نہیں ہوگا نہیں سمجھ آئے گی. جنہیں تم عظمت والا سمجھتے ہو اپنی دنیا کے شعبوں میں ان کی بات نہیں کرنے دیتے. اور اللہ فرماتا ہے ان کی عظمت ہے کہاں ہے اللہ ہے مجیحا, یہ اللہ کے آگے بڑی عزت والے ہیں. مجیحا فی دنیا والآخرہ, یہ دنیا میں بھی عزت والے ہیں اور آخرت میں بھی عزت والے. دنیا میں بھی عزت والے ہیں اور آخرت میں بھی
عزت.
ایک زور کی آواز آئے آخرت میں بھی
عزت والے.
اب ان کی بات چھیڑ لیتے ہیں اور اپنوں کی چھیڑنے نہیں دیتے. جی ہاں, جی ہاں کا کوئی معنی بھیجتا بھی ہوتا ہے. وجاہت کا کوئی معنی ایسا ہوتا ہے جس میں عزت نہ ہو. وجی اگر آپ کو میں معنی بتاؤں اور دل حاضر کر کے آپ سن رہے ہیں تو حیران ہو جائیں گے. وجی کا معنی عربی لغت میں یہ ہے جس کے چہرے کی شرم مارتی ہو, شرم مارتی. وجی عام عزت والا نہیں, عزت کے لیے عزت کا لفظ بولا جاتا ہے. اٹھا کے دیکھیے آپ لغت کی کتابیں. وجی اسے کہتے ہیں کہ کسی کے بارے میں اگر وہ سفارش کرے نا تو اس کی طرف دیکھ کر اس طرح انکار نہ کیا جا سکے, دیکھ کر ایسے منہ کر کے انکار کیا جا سکے. ایسے جب اس کو دیکھا جائے نا پھر نہ انکار کیا جا سکے. کہتے ہیں لغت والے وجی وہ عزت والا ہوتا ہے جس کا چہرے کی شرم مارتی ہے. اور بات سمجھ نہیں آئی آپ کو, آئی ہے تو بالکل ہی گلے ہو کے بیٹھے ہو تو نہ بیٹھے. سمجھ آئے کیا کام ہے؟ اور وجی کون ہوں گے؟ چلو سنتے پیسوں کی سنے. یہ تو خطابت ہوگی ہماری, اب ہم کیا مسئلہ کیا بیان کریں آپ سے. وجی ہے نا, کون ہوتا ہے جس کے چہرے منہ پر جس کے انکار نہ کیے جا سکے. منہ پر انکار اتنا خوش کی عزت ہو کہ اس کا چہرہ دیکھو نا تو انکار کی مرضی بھی ہو تو انکار نہ ہو سکتا. پتا ہے تیرا شرم مارتا ہے سن, نہیں کہتے پنجابی, تیرا شرم مارتا سن. الحمد وجی ہن پھر دنیا بھر آخرا ان کو ہم نے ہی وہ عزت دی ہے. کل قیامت کو اگر وہ کبیرہ گناہوں کے مرتکبین کے لیے بھی مجھ سے درخواست کریں گے تو ان کے چہرے میں میں نے وہ وجاہت رکھ دی ہے کہ انکار سے ہمیں شرم آتی ہے. اچھے رہے نہیں ایسی بات. وجی کیا ہے؟ وجی یہ ایڈا ہوئے بولنا جی نال آخو ہار روئے وجی ہیں. سمجھائی بولو سر, بولو ہوتا نہیں تو بولو بغیر بولتے نہیں. وجی ہن وجی ہن دنیا آخرت میں سمجھ آئی؟ کوئی نہیں آئی. مقربین کا کیا معنی ہے؟ ہمارے قریبی ہیں. ہمارے زور سے
قریبی,
اور زور سے
قریبی,
اور زور سے
قریبی ہیں.
قریبی ہیں ہمارے
قریبی ہیں.
اب اس سے آگے میں کیا ثبوت پیش کروں؟ کوئی لائسنس لا دوں جیسے گاڑیوں کا آپ کے پاس ہوتا ہے؟ میں تو یہی مسئلہ آپ کو بتانے آیا ہوں جی, کہ آپ کا عقیدہ صحیح ہے پر جو یہ کہتے ہیں جی قریبی کیا ہوتے ہیں ان کو بتا رہا ہوں قریبی ہوتے ہیں. ہمیں مقربین کا اور من اگر کو چھو لگتا ہے تو ہمیں بتا دو. وامین مقربین بہت سوال یاد آئی دیر نہ ہو کا کچھ مان. وامین مقربین دنیا و آخرت میں عزت والے ہیں اور قریبی ہیں. کس کے قریبی ہیں؟ اللہ کے. زور سے بولو کس کے؟
اللہ کے.
زور سے
اللہ کے.
زور سے
اللہ کے.
عجیب بات سمجھ آئی. اور اب سنو, آپ کہتے ہیں یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, قریبی ہیں سب ہو گئی بتا سی تو قریبی ہیں. میں اگر تمہیں پتا ہے باہر روڈ سے دم کیوں نہیں کر دے, پتا تو نہیں دیں گے. بات ہی کبھی نہیں کی. بھابھی کہتا ہے جی قرآن کی آیتیں پڑھتا ہوا تھی کیا مانا بحم اللہ بھی اتر بھونا اللہ زلفا کہ کافر اور ہندو بھی اور بت پرست بھی بتوں کو اللہ نہیں سمجھتے اللہ کا قریب ہی سمجھتے ہیں پڑھا کو آیتیں پڑھتی کہ تم بھی قریب ہی سمجھتے ہو نا تو بتوں کو وہ بھی قریبی ہی سمجھتے تھے تب تم بھی قریب ہی سمجھتے ہو وہ بھی قریب ہی سمجھتے تو میں آ کے جناب ہندو جڑے نہ بھی منہ نہ روٹی کھانے تو تھی بھی منہ نہ ہی کھانے ہو شرم آنی چاہیے بھابیو کہ گڈا سنگھ بھی منہ نہ روٹی کھانا تو تھی بھی منہ نہ کھانے اس قسم کی یہ دلیلیں ہوتی وہ بھی کہیں نہیں سمجھتے ہیں تم بھی کہیں نہیں سمجھتے ہو تو میں جو بھی منہ نہ ٹکر کھانے میں تو سب منہ نہ کھاتے ایڈے برے ہو تھی اور آپ سے نہیں کہہ رہا ابھی وہ ایڈے برے ہو تھی ہندو بھی منہ نہ روٹی کھانے تو تھی بھی منہ نہ کھانے ہو بھائی اور تو بھائی پھر میں سانو کی اعتراض کرنا اگر وہ بھی قریبی سمجھتی ہے میں بھی قریبی تو میں کہ فرق کرنا اور فرق کر رہا کمریا وہ قریبی کہتے ہیں بتوں کو ہم قریبی کہتے ہیں نبیوں کو تو رب نے توڑ کیا کہ ہندوؤں ظالموں مرتدوں مجرموں تم ان کو میرا قریبی سمجھتے ہو جو میرے دشمن ہیں اور ہماری تعریف کی تو تم ان کو میرا قریبی سمجھتے ہو جو میرے بھائیوں ہیں کل کا بات کا کوئی فرق ہی نہیں کرنا جی وہ بھی قریبی میں کہ وہ قریبی سمجھو بتوں کو جو کہ ہیں قریبی نہیں دور کے ہیں اور مجرور ہیں ایری نما سوکھو او خیزو میں کتے نو تختیلا مجرور ہی نما سوکھو او خیزو میں کتے نو تختیلا اور خود کو تم سمجھتے ہو اور تو مجرور ہے اور مجرور ہے بت جن کو وہ قریبی سمجھتے ہیں رب نے ان کے بتوں پر بھی اور ان کو قریبی سمجھنے والوں پر بھی لعنت فرمائی اور ان کے قتل کا حکم فرمایا اور جنہوں نے اللہ کے نبیوں کو قریبی سمجھا تو نبی بھی رحمت والے اور ان کو قریبی سمجھنے والے بھی اللہ کی رحمت والے فرق ہی کوئی نہیں بات عجیب ظلم ہے عجیب وہ بھی قریبی سمجھتے ہیں تو میں کیا وہ تو بتوں کو سمجھتے ہیں اور بت تو قریبی ہے نہیں اور ہم جن کو سمجھتے ہیں ان کو تو اللہ فرماتا ہے بامی نال مقررہ بھی بامی نال مقررہ بھی ایک دفعہ تالا تو میں نظر ہے زبان تھا بامی نال مقررہ بھی تو یہ بھی ہے اب بتاؤ کوئی بڑے سے بڑا بابڑا اس کا ترجمہ مجھے نکال دے وہ اشرف صاحب جنہوں نے جلسہ کرایا وہ مجھے بلایا وہ نظر نہیں مجھے آئے اوپر ہی رہیں گے اچھا مجھے فرما رہے تھے بھائی ایک بھابھی آیا مسجد میں اس نے کہا ہمارا داخلہ منع ہے تو مجھے فرمانے لگے میرے ہاتھ پڑھا لو کیوں جی تو میں کیا تو ہم میرا تعارف پہلے رسی بلانا ہاتھ تو ہو جائے تو بے شمار نے تھوڑے کو رکھے انہوں نے ایک بلا لینا اسی کوئی دان نہیں مارنی نہ کوئی فیر کرنا لیکن قرآن پاک کا مسئلہ ہم روکتے نہیں قرآن پاک کا مسئلہ نہیں روکتے بیماری ہے ہمارے لیے بھی کیوں ہم کہتے جی وہ مسئلہ بھی ہوتی ہے وہ بھی ہوتا ہے میں ایک بندے نو معاف کر چلو اور کیوں مسئلہ بتایا کرو ایک بندہ وہ ایک گھر پہ آ جائے لائن بھی بلا جاتی ہے تو مطلب سب کو بتاؤ وہ مسئلہ ہوتی ہے ایک آدمی لوڑی سے میں گزر کر جاؤں گا مسئلے کے بارے اس کو مسئلہ سن لیا کرو جو قرآن کی روشنی میں بیان ہوا وہاں میرا مقرر بھی ایک دفعہ زور سے آباد آئے سبحان اللہ جو ان کو قریبی نہ سمجھے وہ کون ہے کیونکہ قرآن جب کہے وہ قریبی ہیں اور ان کے قریبی ہونے کا جو منکر ہے وہ کون ہے بولو کیونکہ وہ قرآن کا منکر ہے نا بھائی اگر نبی بڑی قریبی نہیں ہوتے وہ کون ہے بولو دبے لفظوں میں نہیں کھلے بولو کیونکہ اگر قرآن آپ نے
ماننا ہے اور اسلام ماننا ہے تو جس کو قرآن نے کافر کہا کافر کہنا پڑے گا، جس کو مسلمان کہا مسلمان کہنا پڑے گا۔ چاہے وہ کچی لسی اور مدائن قسم کی ڈالی ہوئی نا پانی میں، یہ نکالنی پڑے گی، اس طرح نہیں ہوگا۔ ایسے بھی مطلب مسلمان اللہ اللہ باب رام رام رام، ادھر گئے تو ادھر کی بات، ادھر گئے تو ادھر کی بات، اسے نہیں۔ جب اللہ نے ان کو قریبی کہہ دیا، آپ ان کو کوئی قریبی نہ مانے تو وہ کون؟ ایک بار انجیکٹ لے لینا آپ کو تو تاریخ مصیبت رب منڈی چا کرے گا کیا آپ کو، قریبی نہ مانے تو کون؟ لہذا مومن کا بچہ ہے ہی وہ جو نبیوں ولیوں کو اللہ کا قریبی مانے۔ اللہ تو میرے قریبی 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 نہیں ہے، ویسے اللہ کا سلام برباد۔ ایسی ایک آدمی کہہ لگا اچھا یار غریبی بھی سی جاری، لیکن حق یہ ہے کہ اللہ کی ذکر کرو، اللہ کی بات کرو، اللہ کی بات کرو، اللہ کی بات بھی صرف سنی کرتے جتنا اللہ کا ذکر ہوتے ہیں سب سنی کرتے، اللہ کے ذکر کے حلقے بھی تو سنی کرتے، وہ اللہ کے حلقے بھی نہیں کرتے، اللہ کے ذکر کے حلقے بھی وہ نہیں کرتے جو اللہ والے بڑے ہوں نا۔ سنی زور زور سے کہ اللہ ہو اللہ ہو تب بھی سنی، اور ذکر نفسی کریں ایسے تب بھی سنی، جی اسٹ والے سینے کی تب بھی سنی، نہیں سمجھے تو ہلکا کر کے بیٹھے تب بھی سنی۔ ویسا تو عید کا آپ لوگوں نے دیتا بھی ہے بتا دیں، ذکر ہی قبل کم کر دیتے ہیں، لگا ہم سے ہوتا کچھ بھی نہیں، ہوتے کام کو روک سکتے ہیں خود کچھ بھی نہیں کر سکتے، درود نہیں پڑھنا، ذکر ہی کرنا، بات ذکر بھی نہیں کرنا۔ میں کہا اچھا، اور درود سے تو تم کہتے ہو شرک پھیلتا ہے، اللہ اللہ کہنے سے بھی شرک پھیلتا ہے، تو بات سمجھو گے نا بھائی، یہ تو میں کوئی یاد جملہ کروں وہ شرک ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا اچھا تو اللہ اللہ کہنے سے بھی شرک ہوتا ہے، معلوم ہوا کوئی کام کرنے نہیں دیں گے، نہ خود کریں گے نہ کرنے دیں گے، اللہ کا ذکر کریں تب بھی اہل سنت و جماعت، حضور کی ذات اقدس میں درود شریف پڑھے تب بھی اہل سنت و جماعت۔ اور اولیاء اللہ کی عظمت بیان کریں تب بھی اہل سنت و جماعت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ صاحب دادا لیال محمود صاحب، ہماری جماعت کے مقتدا عالم الدین تشریف لائے ہیں، گرامی قدر حضرات، اللہ کا ذکر تب بھی سنی، حضور کی ذات پہ درود شریف تب بھی سنی، اور اولیاء اللہ کی شان بیان ہوگی تو کرنے والے کون ہوں گے؟ حالانکہ ہم نے کہا بھی ٹھیک ہے، اولیاء کو تم نہیں مانتے اس حوالے سے وہ اللہ کے بندے ہیں، اس وجہ سے ان کا ذکر کر لیا کرو، آخر اللہ کے دوست ہیں اور تم مانتے ہو اللہ کے دوست، تو دوست کا دوست تو دوست ہوتا ہے، تم اصل دوست ہو، اللہ کی تو ان کے دوست بنے ہوئے ہو اور اللہ کے دوستوں کے دشمن بنے ہوئے ہو، یہ کس قسم کی دوست ہے؟ نہیں نہیں سمجھ نہیں آئی، جس سے محبت ہوتی ہے اس کے تو آثار سے بھی محبت ہوتی ہے، اس کے اندر مکانات سے بھی محبت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اب تمہیں اولیاء اللہ ہوں اللہ کے بندے ویسے پسند نہیں ہیں، تو اس لیے پسند کرو کہ وہ تیرے اللہ کے دوست ہیں بھائی، اس والے سے بھی نہیں مان سکتا، نہیں بڑا غصہ ہے، اور اتنا غصہ ہے جی اللہ معاف کرے، بڑا غصہ سخت، اتنا غصہ کہ مولوی مودودی کا نام آپ نے سنا ہوگا، سنا جماعت اسلامی والے، جماعت اسلامی مولوی مودودی بڑے مفکر ماشاء اللہ، بڑے جناب پکے، داڑھی آدھی آدھی داڑھی ساری زندگی رکھی، دین کے انقلاب کے داعی تھے، تو جناب بڑے مفکر اور کہیں گی ان کی آپسندی کی بات نہیں کرنی چاہیے، یہ جو مولوی ہیں یہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں۔ اب جس طرح میں تقریر کر رہا ہوں نا، جماعت اسلامی کا کوئی آدمی اس پر تو اس نے کہا تو پتا کیا دے گا، ان بیچاروں کو پتا کیا تبلیغ، تو پکڑ بازی کرتے ہیں، بھلے بھلے نام لیتے ہیں، یہ تو گالیاں بکتے ہیں، یہ تو اس طرح کا، یہ تبصرہ ہوگا میری تقریب، یہ تو دیکھو نہیں کھلا کھلا، اب ان کی تو کوئی تقریب سنی بھی نہیں سکتا۔ تو میں نے کہا اچھا تو بچوں کس جماعت میں ہے؟ کہہ گئے جماعت اسلامی میں۔ تو میں نے کہا جماعت اسلامی کو کے پیغام میں تمہیں اپیل کی اس کا بانی کون ہے؟ کہا مودودی۔ تو میں نے کہا مودودی کا پکڑ سنو، پھر تمہیں پتا چلے گا کہ کون کس طرح مرے ہوئے۔ مودودی اپنی کتاب تجدید و احیاء دین میں لکھتا ہے کہ حضرت خواجہ غریب النواز کے مزار پر حاضری دینا، سالار مسعود کی قبر پر حاضری دینا، اور حضرت شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر حاضری دینا،
یہ قتل اور زنا سے بھی بڑا جرم ہے، قتل اور زنا سے بھی صرف استغفر اللہ کرنا، کیونکہ نیوی ڈیری یہ ہی اور کچھ بھی کرنا دانت دور سے پاؤ بڑی مزودی پہ دور سے بڑی مزودی پہ لانت کیا کرو پوری زور سے. اب بتاؤ مولوی مدودی جو کچھ اس نے کہا میں نے کوئی اتنی بڑی بات کی، ابھی میں قتل زنا تک پہنچو اس کی کتاب اٹھا کے دیکھو. اور یہ ان سنجیدہ متین توجہ ہے، سنجیدہ بڑے متین اور بڑے جناب اے لٹریری اور بڑے سکالر اور بڑے بڑے لکھے، یہ ان لوگوں کی زبان ہے اور ان کے بانی جماعت کی زبان ہے. میں نے کہا جی قتل اور زنا آپ کے قول سے ثابت ہو جاتا ہے یا قرآن و سنت سے ثابت ہوتا ہے؟ بزرگوں کے مزارات پر جانا قتل اور زنا سے بڑا جرم ہے، کوئی دلیل پیش کرو، کوئی دلیل پیش کرو. اگر اتنا بڑا جرم ہے قرآن پڑھو، اگر اتنا بڑا جرم ہے کوئی حدیث پڑھو، حدیث بتائے، قرآن بتائے کہ یہ جرم ہے. قرآن تو یہ بتاتا ہے کہ انبیاء کرام کے مزارات پر حاضری دینا بارش سے برکت ہے، بلکہ قرآن تو یہ بتاتا ہے اللہ کی بات نہ ہونا ہوں اور مسجد اقصا کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. اور مفسرین سے پوچھو کہ وہاں کیا برکتیں ہیں، امام راضی سے لے کر علامہ سیوطی تک اور علامہ سیوطی سے لے کر حضرت مفتی احمد یاخان نعیمی تک تمام مفسرین نے لکھا وہاں 400 سے زیادہ نبیوں کی قبریں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے برکت فرما دیا. نبیوں کی قبروں کو اللہ تعالیٰ نے زور سے بولو، زور سے بولو برکت فرما. نبیوں کی قبروں کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ نہیں ابھی آپ نے سمجھا نہیں سمجھی آپ نے. بارکنا حولہ، بارکنا حولہ من آتا ہے، ہم نے برکت رکھی ہے اس کے ارد گرد، آئے تو آئے آسے پاسے تو مسجد کے اندر برکت ہوتی ہے یا باہر برکت ہوتی ہے؟ اندر ہوتی ہے نا. تو مسجد اقصا کے ارد گرد ہے کیا پھر سمجھنا چاہیے نا، جس باہر برکت رکھی ہوئی ہے. تو دماغوں پر دستک ہوئی کہ ابھی نہیں ہوئی؟ یہ بات اگر ہم ان کو نہ بتائیں تو کیسے سمجھ آئے؟ آپ کہتے تھے مولیوں کی تقریروں میں ملتا کچھ نہیں، یہ میں ان کو نہ بتاؤں تو کیسے ملے گا ان کو؟ جی بارک نہ ہونا ہوں کیا ہے اس کے ارد گرد بولو، وہ کیا برکتیں؟ مسجد کے اندر ہوتی ہے برکت کے باہر ہوتی ہے برکت؟ وہ کیا چیز ہے جسے رب برکت فرمائے؟ میرے چہرے نے آپ سب نے ایسی بات کر دیتی، ہم نے یہ بات امام حرم کے سامنے بھی کہی، شیخ عمر سولانی کے سامنے بھی کہی، مسجد نبی شریف کے اندر رب کعبہ کی قسم ہے، محمد رسول اللہ کی عظمت کی قسم ہے، اس کے دل رکھتے ہوئے خاموش ہو کر بیٹھ گیا. اور میں نے کہا شیخ عمر بتاؤ تو کہتا ہے کہ حضور کی گالیوں میں برکت نہیں ہے، حضور تو سید الانبیاء ہے، جس جگہ میں حضور کی سواری رکی رب نے سواری کے مقام کو بھی باہر سے برکت سنبھالا. بات کی سمجھ آئی آپ کو؟ اللہ جس کو برکت کر رہا ہے وہ مزدوری کہتے ہیں قتل زنا سے بڑا جرم ہے. تو قبر ہی ہے نا، ان قبروں کو اللہ کیا فرماتا؟ برکت. بولو جتنی دیر میں بولیں گے اتنے میں برکت ختم ہو جائے گی، یہ بیماری ہماری بات خاموش ہو کر آپ لوگ بیٹھ جائیں گے. یہ ہاتھ جوڑتا ہوں میں آپ کے سامنے، میں مسئلوں پر آپ کو بلاتا ہوں اور بلا کے میں نے کوئی ووٹ لینی ہے آپ سے، مسئلوں پر بلاتا ہوں قرآن و سنت کی بات پر. اور آئے تھے یہ فرقے بنے ہوئے اور ہمارا مطلب یہ کوئی نہیں لڑائی کرائیں، لڑائی کرانی ہو ہم بلا سکتے ہیں، لڑائی کرانا نہیں، ہمارا مطلب ہے قرآن کی روشنی میں جواب دینا ہے اس بات کا. تم کیا جاتی کہتے ہیں؟ کیا جاتی ہے تمہاری جاتی؟ یہ ہے قتل زنا سے بڑا جرم ہے. میں کہا قبروں پر جانا قتل زنا سے بڑا جرم ہے، تو پھر سن لو نبی کریم علیہ السلام نے آج کی رات اللہ کی ملاقات کے لیے گئے نا، گئے کہ نہیں گئے؟ زور سے بولو، اللہ کی ملاقات کے لیے جاتے ہوئے بھی حضور قبروں پر گئے. اللہ کم از کم اس رات تو نہیں جانا چاہیے تھا نا، اس لحاظ سے باہر تو نہ جائیں کیونکہ اللہ سے ملنے جا رہے. آج تو ڈریکٹ بچا رہے ہو نا, آج بندے کو یقین لینا, لیکن سرکار نے ڈریکٹ اللہ سے ملاقات کی رات بھی قبروں پر جا کر بتا دیا کہ تم تو سیدھے جا ہی نہیں رہے ہو, جو سیدھا جا رہا ہے وہ بھی قبروں پر گیا ہے. اور وہ کس لیے گئے ہیں تمہیں بتانے کے لیے کہ ڈریکٹ جانے والے میرے متبع نہیں ہیں. آج میں اللہ کی ملاقات پر جا رہا تھا, پھر بھی میں موسیٰ علیہ السلام کے مزار پر گیا. اب لگاؤ فتوا بھائی مدودی میاں, تم تو بڑے سکالر ہو, بڑے متین ہو, سینسیئر ہو, بڑے تم جناب. میں جی ایسے کہتے ہیں جی وہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں, ذرا یہ پرینڈری بولی جو ہے نا یہ بیچارے عام سطح قسم کا. میں نے کہا جی آپ قرآن کی سطح کا ہی ہوتا ہے نا, قرآن کی سطح تو آپ کو سطح نظر آتی ہے نہیں, جو کمینہ آدمی ہو نا ذلیل ہے اس کو قرآن ایک سطح علم معلوم ہوتا ہے. نہیں سمجھ رہے ہم تو قرآن کی سطح پہ بول رہے ہیں نا, ہم تیری سطح پہ تو نہیں بول رہے, ہم تو قرآن کی سطح پہ بول رہے ہیں. بڑا سبحان اللہ, اب سبحان اللہ سے بھی گئے ہو اور قرآن کی سطح پہ بول رہے ہیں. مودودی جی قبروں پر جانا اگر قتل سے زنا سے بڑا جرم ہوتا تو نبی علیہ الانبیاء کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا مرا تو آئندہ کسیب اللہ ہمارے, میں جو گزرا نا سر ٹیلے کے پاس سے تو موسیٰ علیہ السلام کی قبر تھی, مجھے جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ موسیٰ علیہ السلام قبر ہے. حضور فرماتے ہیں میں موسیٰ علیہ السلام قبر کی طرف جب توجہ کی تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا فرما. اس طرف جو دیوار کے ساتھ بیٹھے آپ کی آواز نہیں آئی, ایک دفعہ کہہ دے سو آپ جناب کوئی سنجیدگی نظر آئی آپ کو؟ تو سردار جائیں کپڑوں پر اور یہ کتاب زندہ ہے, اس کتاب میں نہ نکلے تو کپڑا میں نے ویلے پایا ہوا ہے گلے میں, آپ اس طرح مروڑ لیں میری جان لے لیں اگر یہ اس نے نہ لکھا ہو, اور لکھا ہو تو پھر آپ انتظامت نہ کریں تو پھر مجھے بھی آپ پر جانا تھوڑا بہت غصہ رہے گا. کیوں میں اور تو آپ سے کچھ نہیں مانگ رہا, یہی مانگ رہا ہوں کہ حضور کے گستاخوں اور بلیوں کے گستاخوں پر لعنت ضرور کیا کرو. لعنت کیا کرو کیوں؟ بڑے قمینے لوگ ذلیل لوگ ہیں, اپنے پیٹ سے مارتے ہیں مسئلے اور ہمیں بتاتے ہیں جی سنجیدہ رہو, جی سنجیدہ رہو, یہ مطلب تھوڑی لگ بھائی کو لے جائے تو تمہیں آ کے وہ سنا کر لے آتی جگہ بھائی. آؤ یہاں کے قرآن سنت کے مقابل آؤ جی اور اللہ کی قبروں پر جانا اتنا بڑا جرم ہو گیا. اور اس شخص نے اس کا ثبوت بھی دیا, 70 سال 65 سال لاہور میں رہا, ایک مرتبہ بھی دادا صاحب کا مزار پر آ گئی, ایک مرتبہ بھی آ گئی, ایک مرتبہ بھی حاضری بھی دی. بلکہ ان کا لکھا کہ دادا صاحب کی قبر پر جب تم جاتی ہو حاضری دینے کے لیے, ہمارے ملک میں جناب لاہور میں حضرت دادا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی کامل ان کا مزار ہے تو پورا ملک آتا ہے وہاں. اچھا اور گاڑی جس قبر پہ آپ جاتے ہیں نا یہ تو دادا صاحب کی قبر ہی نہیں ہے, یہ کسی اور کی قبر ہے. مجبور لکھا کسی اور قبر کیا, وہ فلانی طریقے میں لکھا, فلانی میں لکھا, فلانی میں لکھا, وہ جی قلعے کے اندر ہے, وہ قلعہ لاہور کے اندر ہے, ایک نیچے ہے وہاں بھی قبر, وہ قبر ہے دادا صاحب. یہ نہیں تو خدام الدین ایک رسالہ نکلتا تھا لاہور سے مولیا مدنی لاہوری شیرامڑا گیٹ سے, اس نے بھی لکھ دیا, انہوں نے کہا جی دادا صاحب کی تو یہاں قبر ہی نہیں ہے, دادا صاحب کی قبر تو قلعہ لاہور میں جیسا کہ مجودی صاحب نے لکھا. دیکھی آمدنی اور ہم آپ پریشان, یہ آپ کیا کریں؟ کیونکہ آپ لوگ اس پر پریشان نہیں ہوتے, کیونکہ آپ پریشان ہوتے تھوڑا سا روپیہ ڈاؤن ہو جائے نا جی, اسٹاک ایکسچینج میں خرابی ہو جائے, ڈاک شاک رنگ, آپ اس وقت پریشان ہوتے ہیں نا, وہ علماء بیچارے ان باتوں پہ پریشان ہو جاتے ہیں. اگر کوئی غریب حملہ کرے وہ علماء پریشان تو پریشان ہو, اب پریشان ہو گئے علماء جی, یہ افواہ چھوڑ دی, یاد ودار صاحب کی خبر ہی نہیں. آپ سننا ذرا, یہ 1953 کی بات ہے, کب کی؟ 1953, اور جس کو یہاں رہنے والے لوگ جو ہے نا 53 کہتے ہیں, وہ پرانا 53 ہوتا ہے. تو وہ 1953 کی یہ بات ہے کہ فیصل آباد میں لائل پور جو پرانا شہر تھا وہاں ہمارے ایک بزرگ عالم دین محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا محمد سردار احمد رحمۃ اللہ تعالی, آپ بہت بڑے ولی کامل اور اجل عالم تھے اور بڑے بڑے اساتذہ کے استاد تھے, آپ لاہور تشریف لائے, ذرا توجہ سے سننا مسئلہ, آپ لاہور تشریف لائے اور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی, کوئی گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹہ بیٹھے مراقبہ کیا, اس کے بعد اٹھے اور سپیکر لگوایا مسجد میں, سپیکر لگوا کے نا آپ نے اعلان کیا, آپ نے کہا جتنے لوگ دربار کے آتے ہوئے ہیں اور ادھر ادھر پھر رہے ہیں سب مسجد میں آ جائیں. تو وہاں ہر وقت ایک جشن ہوتا ہے, ہزاروں لاکھوں آدمی ہوتے ہیں جمع ہو گئے. آپ نے فرمایا مولوی احمد علی لہوری نے اور مودودی نے یہ چھاپا ہے کہ دادا صاحب کی یہ قبر ہی نہیں ہے اور ان کی قبر جو ہے نا ادھر ہے قلعے کے اندر. میں محمد سردار احمد ہوں, آپ لوگ مجھے پہچانتے تو بہت بڑے عالم تھے بزرگوں نے کہا جی پہچانتے. آپ نے فرمایا میں احمد علی لہوری اور مودودی کو چیلنج کرتا ہوں اس کو ابھی یہ بات بچا دو کہ یہاں آ جائیں, یہاں کھڑے ہو کر ہم تینوں دادا صاحب کو بلائیں گے یہاں سے. اگر دادا صاحب کی آواز یہاں تک واپس نہ آئے تو آج کے بعد یہ مزار ہم گرا دیں گے اور کہہ دیں گے دادا صاحب یہاں نہیں ہے. اور اگر آواز آئے تو تم دونوں کو بھی اسلام ایمان قبول کرنا پڑے گا. اعلان فرمایا کوستان اخبار میں, نوائے بکت اخبار میں, سب کے اندر یہ رپورٹ چھپی مکمل طور پر کہ مولانا نے یہ اعلان کیا. حزب اللہ مدرسہ جو ہے ہمارا اہل سنت کا, اس میں مفتی اعظم تھے سید ابوالبرکات رحمتہ اللہ علیہ, آپ نے حضرت محدث اعظم علامہ سردار احمد رحمتہ اللہ علیہ کو کہا کہ مولانا یہ آپ نے بڑی جرت کر لی, آج تک ایسا تو علماء میں کسی نے نہیں کیا, آپ نے بڑی جرت کی, اگر آپ بلایا دادا صاحب نہ بولے تو پھر بہت بڑی ذمہ داری دے دی آپ نے. تو حضرت محدث اعظم رحمتہ اللہ علیہ سادات کا بہت ادب کرتے تھے, ان کے پاؤں کو آخر آیا اور فرمایا سید صاحب کی بلا میں محمد سردار میں یہ جرت نہیں کر سکتا تھا کہ خود ہی آ کر اعلان کرتا, لیکن آج عجیب ہوا جب میں مرابے کے لیے بیٹھا تھا سر کی قبر پر تو آپ نے مجھے فرمایا سردار احمد اٹھو آج کوئی مرابہ نہیں, آج کوئی مرابہ نہیں, اٹھ جاؤ. میں نے کیا حضور کیوں؟ فرمایا دیکھو وہ دونوں مولوی کہہ رہے ہیں کہ یہاں علی اجمیری کی قبر ہے ہی نہیں اور تم مرابے کرتے پھر جو جاؤ اعلان کرو جا کے کہ علی اجمیری قبر یہ ہے. عرض کیا حضور اگر میں نے اعلان کیا تو ثبوت؟ فرمایا تم ان کو ساتھ لے لو, مجھے پکارنا, میں تیری پکار پر جواب دوں گا. بڑے بڑے بزرگ موجود تھے, سب کی آنکھوں سے شکاری ہو گئے کہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے مولانا سردارم صاحب کو خود حکم فرمایا کہ آواز دینا تمہارا کام ہے اور مجھے پکارنا تمہارا کام ہے, آواز کے ساتھ تمہاری پکار کا جواب دینا یہ میرا کام ہے. لیکن ان بد وقتوں کو بڑھانا نصیب نہیں ہوا, پوری رپورٹ اس کی کوشتان اور نوائے وقت کی ہمارے پاس موجود ہے, حکم میں نامہ نگاروں نے بھی لکھا کہ مولانا آپ کو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ حکم فرمایا تھا اور آپ نے اعلان فرمایا تھا. لیکن یہ بدبخت لوگ ہیں آج تک ان کو حاضری نصیب نہیں اور یہ کہتے کہیں گے جی اور یا اللہ کیا ہوتے ان قبروں پر جانے کا. میں نے کہا یا اللہ کے بارے میں کیا ہوتے, میں یہ کہتا ہوں کہ اور یا اور یا ہوتے.
سبحان اللہ,
اس سے بڑی کیا شان ہے کہ اللہ کے دوست ہوتے اللہ کے دوست. اب کوئی پوچھے جی اللہ کیا ہوتا ہے, میں نے کہا پھر ضرور پوچھنا چاہیے کہ اللہ کے دوست کیا ہوتے. ہمارے دیکھو اگر ایک ہزار فٹ کا ایک ٹاور لگا ہوا ٹاور اور اس ٹاور کے سرے پر بلب لگا ہوا سرخ رنگ میں, جی ہزار فٹ کے ٹاور کے سرے پر ایک سرخ رنگ کا بلب ہو اور ایک آدمی اس کا قد ہے پانچ فٹ اور وہ کہے کہ ٹاور تو بڑا اونچا ہے لیکن اس کے سرے پر جو بلب ہے نا وہ میرے کاندھے کے برابر ہے. ان کا بیوقوف آدمی تیرے تو پانچ فٹ قد ہے اور ہزار فٹ کا ٹاور ہے اس کے سرے پر وہ بلب ہے. انہوں نے کہا نہیں میں نہیں مانتا, ہے بھی سرے پر ہے بھی ہزار فٹ کا لیکن یہ بلب میرے کاندھے برابر ہے. انہوں نے کہا کری اکل اگر چلنے میں ہی ہے اکل کری ماری گئی, ہزار فٹ کا ٹاور ہے اور اس کے سرے پر وہ بلب ہے تیرے کاندھے برابر ہے. ایسے کہتا ہے اللہ عظیم ہے اللہ عظیم ہے اور میں نے کہا عظیم ہے تو ولی اللہ کا دوست ہے اس کو اپنے برابر کیسے سمجھتے ہیں؟ ایسا سنبھالنے کا مسئلہ اللہ کو برابر بھی مانتے ہو ولی کو اپنے برابر بھی مانتے ہو. میں نے کہا تمہاری عقل چلنے گئی بھی نہیں, اگر اللہ بلند ہے تو مخلوق میں اللہ نے اسے شان عطا فرمائی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی کا شرف عطا فرما دیا. پیار سے کہیے سبحان اللہ. گرامی قدر حضرات, احد اللہ اور یا اللہ اللہ کے دوست, اور جو اللہ کے دوست ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کا مددگار فرما دیا. اپنے بندوں کا مددگار, دوست سے آواز ہے اپنے بندوں کا مددگار فرما دی. قرآن مجید فرقان حمید میں چھٹے پارے میں یہ آیت کریمہ موجود ہے, ارشاد ہوتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. ایک دفعہ پیار سے کہنا سبحان اللہ.
بے شک تمہارے مددگار مومنوں تمہیں فکر کی کوئی ضرورت نہیں. انما ولیکم اللہ تمہارا مددگار اللہ ہے. تمہارا مددگار
اللہ
ہے. رسول ہو اور اس کا رسول تمہارا مددگار ہے. جن لوگوں کی آواز سے میں سوال نہیں سن رہا زبان سے ان تک میری آواز نہیں پہنچی اس لیے نہیں کہا جا رہا سمجھنے میں ضرورت نہیں سمجھ. پیار سے کہہ دیں سبحان اللہ ولیکم اللہ. بے شک تمہارا مددگار کون ہے
اللہ.
اور آہستہ کہیں گے گھر پوچھا لے گا آپ کا
اللہ.
آپ کا مددگار کون ہے
اللہ.
رسول ہوں. اور دوسرے نمبر پہ کون مددگار ہے تمہارا؟ زور سے کہو ہے مددگار. قرآن یہ کہہ رہا ہے مددگار ہے نا رسول اور اس کا رسول بھی تمہارا مددگار ہے. اچھا تو مددگار جو ہو اس سے مدد مانگنا شرک ہوتا ہے؟ نہیں سمجھ آئے. دکان کھولی ایک آدمی نے کپڑے کی جو کپڑا مانگے وہ شرک ہو جاتا ہے.
سبحان اللہ.
اگر آپ اس کی دھان دیں گے وہ کپڑا تو وہ شرک ہے. دکان تو پائی فوڈ کی دکان ہے جو چاول مانگ رہا مشرق ہو. گیڑا تو روڈ ہے اور پورا طرح سٹور ہے اور یہ بیچنے کے لیے نہیں رکھا. لوگ لینے نہیں آئے گے. کہتے ہیں جی ہم نے پوچھا اور میں کہا بھابھی اور اللہ تعالیٰ نے رسول کو مددگار نہیں فرمایا. وہ میرا کہا فرمایا تو میں نے کہا اس لیے فرمایا کہ مدد مانگے کوئی نہیں.
سبحان اللہ.
مددگار کوئی نہ مانگے. مدد مددگار ہوتا کون ہے؟
اور مددگار تو وہی ہے جو مدد کرے. تو مددگار بنا لیا اور مدد مانگنے سے منع کر دیا. ممی ہو رہا کسی مشرق ہو جانا ہے تو بنایا کر نہیں کیا ایسے ہی بنا لیا. اللہ نے بولا ایسے نہیں بنا مدد گار بنایا تاکہ مومنوں کو مدد کی ضرورت ہو کوئی مصیبت ہو پریشانی ہو اضطراب ہو پریشانی ہو محتاجی ہو اللہ سے بھی مدد مانگے اللہ کے رسول سے بھی مدد مانگے.
مدد نہ مانگے تو مددگار بنانے کا مطلب اس کی آج تک مجھے سمجھ لیا اس وابی منطق کی. میں مددگار ہے لیکن مدد نہیں منگنی منگنی نہیں. میں کہوں پھر ہے کس بات کے منگنی نہیں نہیں سمجھ نہیں آئی آپ کو. یہ عجیب بات ہے مددگار ہے مدد نہیں منگنی پھر منگنے سے مسئلہ خراب ہوگا. میں نے کبھی بنایا کس لیے یہ بھی تو سمجھا جاؤ رہے یار. یہ الٹی بات ہے تمہاری کہ مددگار بنا لیے مدد مانگنے سے منع کر دیا. بولایا نہیں جن کو مددگار بنایا ہے وہ اللہ کی قدرت کے مدد ہے. جب بھی مدد مانگو گے تمہیں مدد اٹھا فرمائے. کون فرمائے؟ عرفان شاہ نہیں یہ عزیز شاہ فرمائے. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی.
سبحان اللہ.
شاہ عبد العزیز محدث دہلوی. اور ان کا میں نے اس لیے انتخاب کیا ہے کہ جتنے دیوبندی بابی مولوی ہیں نا یہ ان کے بھی استاد ہیں. ان کے استاد ہیں. یہ سلسلہ ان کا بھی ان تک پہنچتا ہے شاہ عبد العزیز تک. شاہ ولی اللہ کے بیٹے ہیں نا یہ. تو شاہ صاحب نے تفسیر فتح العزیز میں یہ لکھا کہ اگر کوئی شخص اور لکھا بھی کہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر
میں
سورہ فاتحہ کی آتا ہے نا اس کی تفسیر میں کہ اگر کوئی شخص انبیاء اور یا سے مدد طلب کرتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ یہ مستقل مدد کرتے ہیں اللہ کی مدد ان میں ان کے شامل حال نہیں ہوتی اور اللہ کی طاقت یا قدرت کے یہ مدد نہیں ہے اپنی طرف سے مدد کرتے ہیں تو شاہ صاحب فرماتے ہیں ہم بھی کہیں گے یہ ناجائز ہے یہ حرام ہے یہ شرک ہے. اور اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے نبی اور ولی اللہ کی طاقت اور قدرت کے مظہر ہیں اور وہ
سے کرتے ہیں. تو فرمایا این نو استعانت نہ صرف رواست بلکہ طریق انبیاء اور ریاست. اس نیت کے ساتھ نبیوں ولیوں سے مدد طلب کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ اللہ کے نبیوں اور ولیوں کی سنت میں ہے.
سبحان اللہ.
شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے تفسیر فتح العزیز میں ایجا کنا بدو ایجا کنستاہیم کی تفسیر میں یہ لکھا ہے.
سبحان اللہ.
اب آپ میں سے کون سنی ہے جی وہی کہتا ہے کہ حضور مدد کریں تو حضور کی مدد میں اللہ کی مدد نہیں ہوتی اپنی طرف سے کرتے ہیں؟ کوئی ہے؟ نہیں. ایمانداری سے بولو. اگر کوئی ہے تو میں خود اس کی تردید کرتا ہوں. آپ میں جو بالکل ان پڑھ سنی ہو نا وہ بتایا کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ حضور اللہ کی مدد کے بغیر مدد کرتے ہیں؟ پھر اگر ہے ہی کوئی نہیں تو ان کو ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا ہے تو ہمارے پتا ہے پنجابی میں پھر کیا کہتے ہیں؟ پنجابی میں پتا ہے کیا کہتے ہیں ایسے آدمی کو؟ ہمارے علاقے گجرات میں پتا کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں انا کتا باؤن بوکی. سامنے بندے کو نہیں تو مشرق ہے کوئی نہیں تو مشرق بناتے کسی کو. ہمارے گجرات میں اس قسم کی بات کو کہتے ہیں انا کتا باؤن بوکے. مطلب وہ بندہ نہ بھی ہوگا پتا کر کے تو وہ بھی کتا بھونکنا شروع ہے. آگے تو ہے نہیں اس کی تو سمجھے گا وہ بندہ آ رہا ہے بھونکنا شروع کر دے گا. بھائی یا تو بتاؤ کیا ہے سنت میں فلانا یہ سمجھتا ہے کہ نبی آپ مدد کار ہیں اللہ کی مدد کے مدد نہیں ہے. ایک بندہ ثابت کر دو پھر بندہ 100 پاؤنڈ میں تمہیں انعام دوں گا. نکالو نکالو. میری جماعت میں ایک بھی ایسا نہیں ہے بلکہ ہر سنی یہ سمجھتا ہے کہ ولی کا صرف ہاتھ ہے. اس ہاتھ میں جتنی طاقت ہے وہ اس کے رب کی مدد.
سبحان اللہ.
میں مذاق کر رہا ہوں اپنے عقیدے کی. ایسی خام خالی نہ بولے پھروں کو. ہمارے وہ کسی کہتے ہیں جاٹ تھا نا جاٹ اور تیلی کی لڑائی ہوگی آپس میں تو وہ تیلی نے کہا بھی جاٹ لے جاٹ تیرے سر پہ کھاٹ. جاٹ بولا اس نے کہا تیلی لے تیلی تیرے سر پہ کن. اس نے کہا بھی جاٹ کھاٹ تو وزن مل گیا تیلی اور کن کا وزن نہیں ملا. اور جگہ وزن ملے نہ ملے وہ جناب سے مرے گا نا. اور میرے سر میں تو اس نے کاٹ رکھی ہے اور چار بھائی وہ تو میں اٹھائے پھروں گا کھولوں جس وجہ چکے اس کو پتا لگ جائے. اب ہم کہتے ہو گستاخ ہو تم نبیوں ولیوں کے گستاخ ہو تو وہ جواب میں ہمیں کیا کہتے ہیں؟ تم مشرک ہو. ہم نے کہا تم نے تو گستاخی کی ہے تو ہم تمہیں گستاخ کہتے ہیں. ہم نے کون کا شرک کیا ہے؟ میں کہتا ہوں شرک نہیں بھی کیا لیکن وزن کے نیچے تو دبے رہو پھر ساری زندگی کیا مشرک نہیں ہم مشرک نہیں. دیکھو ہماری تقریر ساری اسی میں نہیں لاتی کیا مشرک نہیں ہے. یہ ہمارے سر پہ کولو رکھا ہوا ہے نا وزن نہیں ملا تو پھر بھی جناب ڈال دیے تو شرک کر دیے. میں نے تو اب شرک کی انما ولیکم اللہ ورسولہ. اللہ تمہارا مدد کا اللہ تمہارا دور سے کون اللہ تمہارا ورسولہ اور اللہ کا رسول تمہارا مدد کا. سنیے بات ہو رہی ہے آپ کی توجہ نہیں ہے. والذین آمنوا والذین اس پہ بھی نعرہ نہیں ہے تب کا اس میں نعرہ نہیں روکا نعرہ رسالت پہ. اللہ تعالیٰ نے اللہ دین آمنو چلا دیا نا. اب اللہ دین آمنو چلا تو نعرہ بہت سے بھی بن گئی. اللہ دین آمنو ہوا تو نعرہ حیدری بھی ہو گیا. اللہ دین آمنو ہوا تو نعرہ صدیقی بھی ہو گیا. اللہ دین آمنو ہوا تو نعرہ فاروقی بھی ہو گیا. اللہ دین آمنو ہوا تو نعرہ عثمانی بھی ہو گیا. سب نعرے ہوئے نا. اور نعرہ غوثیہ بھی ہو گیا. یہ سب نعرے اللہ دین آمنو بھی بڑا جناب تر بنا کس طرح اس کو جناب ہے کروٹیں نعرے ہمیں برداشت نہیں. میں نے کہا واللہ دین آمن ہوں نکالنے کی کوشش کرو اگر تم نے نکال دیا نعرے آپ ہی ختم ہو جائیں. جب تک واللہ دین آمن ہوں قرآن میں موجود ہے نعرے لگتے ہی رہیں گے. بات سمجھ نہیں آئی آپ کو کہ پتر نعرے ہمیں نہیں پڑ گئے. یہ چھٹے پارے سے واللہ دین آمن ہوں نکالنے کی کوشش کرو. پہلے ایران والے ایک زبر کی زیر بنا رہے ہیں ہزار سال سے زیادہ ہو گئے ایک زبر کی زیر آج تک نہیں بنی. تم کوشش کر کے دیکھو اللہ دین آمن ہو سکتا ہے نکل جائے. اگر نکل گیا تو میں تمہیں تسلی دیتا ہوں جس دن نکل گیا اس دن نعرے نہیں لگے گی. اور کہ یہ تو نہیں نکل رہا تو مگر پتر نعرے بھی نہیں رکنے. سلاتا یوں تو نہ سکاتا وہ مددگار ہے اور اللہ کے ولی بھی تمہارے غور سے کہہ دو اللہ کے ولی بھی تمہارے اور مددگار ہے ولی سارے مددگار ہیں بات سمجھ آ رہی نہیں سمجھ آ رہی ایک بھابھی کہنے لگا غیر مقلد امام نہیں مانتے اماموں کو نہیں مانتے کہنے لگا جی ہو اس بات بھابھی تھے جی یار بھی تم کرتے ہو تو بھابھی تھے تمہاری تو موج ہو گئی اتنا بڑا شہباز اگر تمہیں مل جائے پھر تو جماعت تمہاری بڑھ جائے کہ ہاں جی کیوں کہ نماز تمہاری طرح پڑھتے تھے میں کہا تمہاری طرح نہیں پڑھتے تھے وہ امام احمد بن حنبل کی طرح پڑھتے تھے وہ اپنے امام کی طرح پڑھتے تھے وہ اپنے امام کی طرح پڑھتے تھے کیا جانا سبحان اللہ اپنے امام کی طرح پڑھتے تھے وہ کہتا جی میں نے کہا اللہ کے ولی مددگار ہیں اور حضور غوث الصعب علین ساری کائنات کے ولیوں کے بادشاہ ہیں آہستہ بول کے سبحان اللہ پتہ نہیں کس کو خوش کیا آپ نے زور سے کہو سبحان اللہ سارے ولی ہیں ولی اولیاء اللہ لیکن ساری کائنات کے اولیاء اللہ کے بادشاہ ہیں حضور غوث الصعب علین وہ بڑے مددگار ہیں وہ بڑے مددگار ہیں بلکہ حضور غوث پاک نے یہاں تک فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تصرف کی یہ جہاں تک عطا فرمائی ہے تو میرا مرید اگر مشرق میں موجود ہوں میں مغرب میں موجود ہوں اور مجھے مدد کے لیے پکارے تو میں مغرب سے آ کر مشرق میں اس کی تکلیفیں دور کر سکتا ہوں میں نے کہا بھابھی اور تکڑا ہو ماننے میں اپنا پیر اور تمہیں تو پیڑ پڑے ہم تو کہتے جی تکلیف دور نہیں کر سکتا کوئی دور نہیں کر سکتا میں تو نہیں کر سکتا تمہیں گولیاں کیوں کھاتی ہو سر بارہ ہو گیا مڑی پیراسیٹامول میں نے کہا پیراسیٹامول کو کیا کرو گے میں نے کہا سر میں درد ہوتا ہے تو میں نے کہا بلی تو پیراسیٹامول برابر بھی نہیں سمجھتے کام کا ہے جی نہیں وہ تو دوائی ہے میں کہا دوائی میں آپ تاثیر ہے اور بولو نا اور دوائی کے اندر تاثیر ہے اگر نہیں رب نے ڈالی ہے تو میں نے کہا رب جو پیراسیٹامول کی گولی میں تاثیر ڈال سکتا ہے وہ ولی کی زبان پر جو نہیں ڈال سکتا عجیب ہی بات ہے یہ ظاہری گوٹھیوں کی بوٹھیوں کی تاثیر مانتے ہو اور روحانی فیضان کو مانتے ہو علماء نے لکھا بزرگوں نے تصریح کی اس کی اور یہ اللہ کی زبانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پہنچتی بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے اور حدیث قدسی بے شمار مرتبہ سن چکے ہیں جی بے شمار مرتبہ سن چکے ہیں آپ اللہ فرماتا ہے کان اور یا اللہ کے کان میری قدرت ان کے کان بن جاتی ہے میری قدرت ان کے ہاتھ بن جاتی ہے میری قدرت ان کے پاؤں بن جاتی جس سے وہ چلتے ہیں آپ اس حدیث سے واقف ہیں علماء سے کبھی سنی آپ لیکن یہ بھی سنا ہے کہ یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے یہ غور سے نہیں سنا آپ سمجھائی نا کیونکہ اس کی ضرورت نہیں سمجھتے آپ یہ حدیث قدسی ہے اور بخاری شریف کے اندر کتاب التوازو میں موجود ہے ابو ہریرہ حضور سے روایت کرتے ہیں اور حضور اللہ تعالیٰ سے بیان فرماتے ہیں حضور کی حدیث نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں اللہ کا فرمان ہے بھائی غیر مطلوب ہے یہ حدیث قدسی ہے اور اس میں جو ابھی چھاننا رکھا ہوا ہے نا کہ خبر وید ہے جی مکتو ہے جی معلل ہے جی مدلس ہے جی اس میں کچھ بھی نہیں ہے یہ صحیح ہے صریح ہے مرفوع ہے متصل ہے غیر مجروح
سبحان اللہ
اور خرابی نکلے نا کوئی گواہی بھابھی بھی آپ سے کہے تو میں ذمہ دار ہوں اس بات اس بات پکی ہے صحیح صریح مرفوع متصل غیر مجروح ہے پکی حدیث پاک ہے اللہ فرماتا ہے اور یہ جو قدرت ہے نا یہ بھی ہم نے اپنی طرف سے نکالا ہے کیونکہ ہمارے استادوں نے فرمایا میں ادب کیا کرو اللہ پاک کا بھی یا کرو ورنہ لفظ یہ ہے کہ میں آپ اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں قدرت کوئی نہیں گم تو سما ہوں میں آپ کان بنتا ہوں میں آپ کان ہو جاتا ہوں نہیں سمجھ آئی ابھی آپ جب تک آپ سمجھیں گے ہم ویسے ہی پار ہو جائیں گے
اور خدا کے بندو اللہ نے جو ہمارا قدرت کا کرتے ہیں لفظوں میں کوئی نہیں، یہ ہم یا کرتے ہیں لفظوں میں کوئی نہیں، تو دل تو پیر پڑے گی جب کیا اللہ نے آپ بولے پیر بڑھ جانا. ہاں میں حدیث سے نکال کر دکھاؤں، یا قدرت کا کوئی لفظ ہی نہیں ہے، قدرت کا لفظ ہمارے استاد نے حیا سکھایا ہے، حیا سکھایا ہم ان کی طرح نہیں، میرے لفظ مل گئے تمہارے پاس ہم اپنا دیتے گا وہ لفظ آ گیا لفظ آ گیا لفظ آ گیا، میں نے لفظ تو یہ بھی آیا ہوا ہے قدرت اللہ کو مانتا ہوں اس کے پیر بن جاتا ہوں، ہو جاتا ہوں میں اس کے پیر، ہو جاتا ہوں میں اس کے ہاتھ. ہاں حدیث بخاری شریف کتاب التوازو میں ابو ہریرہ راوی ہے اس حدیث پاک، اور بڑی طویل حدیث ہے یہ جس کے اندر یہ فرمایا گیا، بلکہ یہاں تک فرمایا سنیو توجہ کرو، فرمایا میں اللہ ہوں اللہ ہوں، اللہ کی شان میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، ابتدائی میں نے توحید سے کی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ماں تردد تو انشری نہ قائل ہوں، مجھے کبھی کسی کام میں کمزوری نہیں ہوئی، تردد نہیں ہوا، میں فائل ہوں فعال لوائی ہوئی ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں. تو ہم نے کہا اللہ کی جو ہے اگر تردد ہوگا تمہیں اللہ کس بات ہے، تردد تو ہمیں ہوتے بھائی بندوں کو کمزوری ہوتی ہے، اللہ کو کیا کمزوری ہوتی ہونی چاہیے، عقل محال ہے جو کمزور ہے اللہ کیسے ہو. اللہ نواز مجھے کوئی تردد نہیں ہوتا، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں. ٹھیک ہے تبارک اللہ جی تیری شان ہے نا، تو تردد کیسے ہو؟ آپ سننا سنیو، تمہیں تردد بھی ہم نفس آپ تک علموں میں نے فرمایا جب میں اپنے کسی ولی کی موت کا فیصلہ کرتا ہوں تو مجھے تردد ہو جاتا ہے. آپ کو کیا پتا میں کہاں سے حدیث پاک بیان کر رہا ہوں، زور سے کہو نا سبحان اللہ. سرے سے کھلو کے گلا کر دو پڑ پڑ ہو جاؤ، کنٹرول روم بھی نہ ہی رکھے تو نفسی آپ تک علموں میں نے جب میں اپنے ولی کی موت کا فیصلہ کرتا ہوں مجھے تردد ہو جاتا ہے. حدیث بخاری شریف میں نہ نکلے تو جو چور کی سزا میری سزا، اور نکل آئے تو کچھ حیا ہونا چاہیے. جب میں اپنے ولی کا آخری وقت کا فیصلہ کرتا ہوں مجھے تردد ہو جاتا ہے. کیوں کیوں تردد ہو جاتا ہے؟ مشکل ہے تو کام نہیں، یکرہ الموتا وانا اکرہ مساتہ، اگر وہ موت کے فیصلے کو اچھا نہ سمجھے میرا دوست، اگر اس فیصلے کو اچھا نہ سمجھے اس پر ناراض ہو، وانا اکرہ مساتہ اور اس کی ناراضگی مجھے اچھی نہیں لگتی.
سبحان اللہ،
اس بات پر میں مترد ہوں. اللہ اگر یہ حدیث کو سینا ہوتی تو ضرورت نہیں تھی کسی کی یہ لفظ بولتا. تردد ہم نے خود کہا تو کہا جا سکتا ہے، ورنہ دنیا کے سارے بولوی جمع ہو کر بریلوی چاہتے بھی نہ بول سکتے، اللہ سے بول سکتے نہیں بول سکتے. یہ انتہائی نازک مقام ہے جس پہ بات کر رہا ہوں، ذرا سا بار برابر ادھر ادھر ہو جائے مسئلہ نا تو آگ لگ جائے. آپ کو کیا پتا ہے؟ آپ کو تو سبحان اللہ بھی ٹھیک رہنا ہوتا ہے، آپ کو کیا پتا ہے کہ ہم کس مقام پر بیٹھے گی؟ تردد میں تردد ہوں. اگر اس نے موت کے فیصلے کو پسند نہ کیا تو اس کو ناراض کرنا مجھے پسند نہیں ہے.
سبحان اللہ،
اس سبحان اللہ پہ بھی قربان جاؤں میں.
سبحان اللہ،
مجھے پسند نہیں ہے. کیا ہوں کہ میرا ولی ہے اور ساری زندگی اس نے مجھے ناراض نہیں کیا، اور میں آج بلان لگا ہوں پہلے دن ہی ناراض کر جانا تو میں اللہ کس گھر بندہ ہو گئے پنجابی کی وہ بات سمجھے گا؟ اور بندے کا نبیڑا ہی نکل گیا ہے نا، بندے نے کی وہ بات. اللہ فرماتا ہے جی بندہ بندہ ہو کے آئے ساری زندگی انہیں مینو رج نہیں ہونے دیتا تو میں اللہ ہو کے پہلے دن ہی رج کر چلا. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ حدیث ہے، حدیث کچھ سی لیکن بھابھیوں کے دماغ میں نہیں آئے گی. میں نے کہا اس کا جواب دو، تردد بھی اللہ کا تردد کیوں ہوتا ہے؟ ہر حدیث کی ادھر ادھر سے کوئی نہ کوئی ٹانگ نکالے گی، یہ اس لیے نہیں تھا. میں کہ یہ بتاؤ یہ کس لیے تھا، یہ تردد بھی کس لیے تھا وہ بتاؤ. سیدھے لفظ یکرہ الموتا وانا اکرہ مساتا ہوں، کہ وہ ناراض ہو تو میں مجھے اس کی ناراضگی پسند نہیں ہے. سبحان اللہ.
اچھا جی، ناراضگی پسند نہیں ہے، اب کیا کیا پھر؟
ٹال دی، موت ٹال دی. اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. موت تو چلنے والی نہیں جی، نہیں چلنے والی. تو پھر کیا ہوگا؟ ہوگا کیا؟ سرکار فرماتے سن لو، اللہ تعالی نے خاص فرشتے اپنے خاص بندوں کے لیے مقرر فرمائے، خاص بندوں کے لیے مقرر فرمائے، اور ان کو کیا حکم ہے کہ جب تم جاؤ نا تو سیدھے جا کے یہ نہیں کہہ دو جان دے لو ہم جا رہے ہیں، نہ، بلکہ جا کے میرے ولی کو آخرت میں جو ان کے اعلیٰ مقام میں نے بنا رکھے ہیں وہ دکھاؤ، ان کے دیکھیں اور وہ راضی ہو جائیں، راضی ہوں، سوال کریں، تم سے طلب کریں کہ ان کی طرف ہمیں جانے دو، تو تم کو یہ تھوڑا سا کام ہے درمیان میں اس سے گزر جاؤ اور یہ مقام ہے اور کان میں کہہ دو یا یہ تو ہم نقشوں میں لوٹ آپ نے رب کی مطمئنہ، اے مطمئن جان لوٹ آپ نے رب کی لوٹا. تو میں ادب سے پاگڑوں سے یہ بھی کہوں گا کہ لوٹا کس کو کہتے ہیں؟ پہلی دفعہ آنے والے کو لوٹا کہتے ہیں؟ کس کس بات پر میں سمجھاؤں ان کو؟ اور جو پہلی دفعہ آئے اس کو بھی کبھی کسی نے کہا لوٹ آیا یا لوٹا؟ اور توجہ کرا ادھر بھائی، اے نفس مطمئنہ لوٹا، لوٹا اپنے رب کی طرف. جو پہلی طرف آئے اس کو بھی لوٹا کہتے ہیں؟ نہیں، بات کی سمجھنے کی ابھی آپ نے ان کو صلاحیت نہیں ہے، توجہ نہیں کر رہے آپ. بتاؤ جو کبھی پہلے اس منزل سے ہو کر گیا اور دوسری مرتبہ آئے گا تو پھر آپ کہتے ہیں لوٹ آیا. پہلی دفعہ آنے والے کو کسی نے کہا لوٹ آیا؟
نہیں.
میں سینٹر میں پہلی دفعہ گیا ہوں کہتے ہیں شاید پھر لوٹ کے آئے. پہلی دفعہ آئے لوٹ آیا وہ جو پہلے بھی وہاں ہو. ارجعی الى ربک، یہ بھی نہیں کہا ارجعی الى الجنہ، فرمایا لوٹا اپنے رب کی طرف. مفسرین فرماتے ہیں معلوم ہوا ولی اللہ کی روح پہلے بھی رب کی حضوری میں تھی اور پھر دنیا میں آئی، اس لیے اللہ کی طرف متوجہ تھی. اب نے فرمایا اے نفس مطمئنہ لوٹا اپنے رب کی طرف، معلوم ہے یہاں سے نہیں تھی اب پلٹ کر دی وہ رب کی حضوری میں جائے گی. توجہ ہے ولی کا یہ مقام، لوٹا اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو رب سے راضی ہے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے. اور پھر وہ مقامات دکھا دیے اللہ کے ولی دیکھتا ہے، کہتا ہے یہ تو مجھے پسند ہے، اس میں جانا ہے میں، یہ تو اللہ کے رضوان ہے، خاص رضا کا مقام ہے. فرمایا اب اسرائیل کو آنے کی اجازت ہے، وہ جائیں، ہمارا دوست خود آمادہ ہے، اب اس کی جان لے سکتا ہے، اب اس کی جان لے سکتا ہے. اور جان لے کے پھر اہل اللہ کو اسی طرح جان لوٹائی جاتی ہے. کیوں؟ محققین کہتے ہیں ان اولیاء اللہ لا یموتون، اولیاء اللہ مردے نہیں ہوتے، بل ینتقلون من دار الفناء الى دار البقاء، وہ اس فنا کے گھر سے بقا کے گھر کی طرف لوٹ جاتے ہیں، مر نہیں جاتے، مر نہیں جاتے. تو ایک کہوں نا میں جب مر نہیں جاتے تو اس پہ بڑا احتجاج، اچھا قبروں میں تو بند ہوتے نہیں، مر نہیں جاتے. میں نے کہا اللہ نے کہا، اللہ نے فرمایا وہ زندہ ہوتے ہیں، ولاکن لا شعرون، لیکن تمہیں پتا نہیں چل رہا، ہمیں بھی پتا چلنا چاہیے. تو میں نے کہا تم بھی مرو پتا چل جائے، ہمیں پتا چلنا چاہیے. میں نے کہا ایسے ہی جہاں نرخرے بولے تو پھر پتا کیسے چلے گا، مرو ابھی پتا تمہیں چل جائے گا، ابھی چلے گا پتا مر کے دیکھو کہ کس طرح زندہ ہوتے. کیوں؟ زندہ تو تمہیں بھی کریں گے، توجہ نہیں فرمائی، زندہ پتھر تینوں بھی کریں گے، لیکن کس لیے؟ جوتے کھانے کے لیے. ہاں ہاں یہ پکی بات ہے کہ فرعونی بھی زندہ ہے، آلے فرعون بھی زندہ ہے قبروں میں. کیوں؟ عذاب جھیلنے کے لیے، عذاب جو ہے اندار یو ردون علیہ غدوکم و عشیہ و یوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. قبروں میں روزانہ صبح شام پٹائی ہوتی ہے آلے فرعون کی.
تو موقع کو رما کہتے ہیں اگر فرعون اور فرعونی عذاب لینے کے لیے زندہ ہے تو نبی و ولی اللہ کی رحمتیں لینے کے لیے قبروں میں زندہ ہے.
سمجھ بھی آئی کہ نہیں؟ ایک صاحب ہیں ادھر وہ کہنے لگے بھائی نبی کریم علیہ السلام کی قبر انور پہنچاؤ درود شریف پڑھ لو لیکن دور سے درود شریف نہ پڑھو. زندگی میں درود شریف تھا زندگی میں مدد کرتے تھے یہ زندگی کا فرق ڈالا ہوا ہے زندگی میں مدد کرتے تھے. میں نے کہا زندگی کی کیا قید ہے بھائی اس زندگی کی قید سمجھ آتی ہے آپ کو؟ تو حضور علیہ السلام زندگی میں مدد کر سکے اور زندگی کے بعد نہ کر سکے کوئی سمجھ آتی ہے اس بات کی؟ کیوں؟ اس لیے کہ زندگی کے ساتھ اگر مدد ہو تو پھر تو جہاں تک زندگی ہوتی ہے وہاں تک ہی مدد بھی ہوتی ہے. نہیں سمجھ آئے؟ یہ جو فرق ڈالتے ہیں حیات اور موت کا ان سے میں پوچھتا ہوں کہ زندہ بندہ بھی مدد تو اتنی کر سکتا ہے. آپ زندہ ہیں اتنی مدد آپ کر سکتے ہیں جتنا آپ کا دائرہ کار ہے. تو پھر حضور سے اگر زندگی میں کوئی مدد مانگے یمن سے یا شام سے یا عراق سے یا جدے سے تو پھر زندگی کا تو اتنا دائرہ ہی نہیں تو زندگی میں وہ کس طرح مدد کرے؟ زندگی میں مدد تو اتنی ہوتی ہے جتنے تک ہاتھ جاتے ہیں بندے.
بے شک
تو زندگی میں بھی وہ مدد روحانیت سے کرتے تھے.
سبحان اللہ
تو وہ روحانیت تو اب بھی زندہ ہے.
سبحان اللہ
وہ روحانیت تو ماں جسم زندہ ہے. زندگی میں بھی مدد صرف جسمی جسمانی نہیں. کیوں؟ اگر صرف جسمانی مدد ہو تو وہ تو وہاں تک ہو جاتا ہے جسم ہو جہاں تک جسم ہو. حضور حیات ظاہرہ میں بھی اپنی نبوت کی طاقت سے مدد کرتے تھے اور نبوت کی طاقت کے لیے دور اور نزدیک کی کوئی قید ہے حیات ظاہرہ میں بھی آپ اپنی نبوت کے ساتھ اور حضور غوث الثقلین اپنی ولایت کی طاقت کے ساتھ
سبحان اللہ
ولایت کی طاقت کے ساتھ واپی بنانے کا بڑا شوق ہے ان کو. میں جناب ہمارے عقیدے میں اگر تمہارے عقیدے ہیں وہ فرماتے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی عظوم قادر عند القتال مریدی لا تخف واشر بینی عظوم قادر عند القتال. آپ فرماتے ہیں میرا جو مرید ہے نا اس کو کوئی خوف نہیں ہے وہ جس مصیبت میں بھی ہوگا میں اس کی تکلیف کو دور کر سکتا ہوں.
میں کہا بھابھی ہوگا وہ سارے پنجابی چاہیے اور چوپ ہو بھابھی بنانے کا تمہیں شوق ہے تو ان کی طاقت بھی مانو پھر طاقت بھی مانو وہ تو کہتے ہیں وہ کیا فرماتے ہیں اور ان کو بات فرماتے ہیں مجھے رب نے تصرف کی یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ سورج طلوع ہوتا ہے تو بھی مجھ سے اذن لیتا ہے میرے در پہ سلام کرتا ہے پھر طلوع ہوتا ہے اور جب غروب ہوتا ہے پھر بھی میرے در پہ سلام کرتا ہے تو غروب ہوتا ہے. اس کا سبحان اللہ والی بات ہے یہ حضور غوث پاک کا فرمان ہے. آپ فرماتے ہیں سورج ضرور ہوتا ہے تو میرے گھر سے سلام کر کے ضرور ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے بھی میری اجازت سے غروب ہوتا ہے. اور یہ خاص تصوف کے مسائل ہیں جو قطب الافتاب ہوتا ہے اس کی شان ہی یہ ہوتی ہے. قطب الافتاب ہوتا ہے اس کی شان ہے اور حضور غوث پاک تو وہ قطب ہے کہ قطب اکبر ہے غوث اعظم ہے اور فرد اکمل ہے. میرے پیر حضرت مجدد الفسانی نے مکتوبات شریف میں یہ لکھا ہے تو حضور غوث پاک کا ولایت میں وہ مقام ہے کہ قیامت تک جس شخص کو بھی ولایت نصیب ہوگی حضور غوث پاک کا صدقہ نصیب ہوگا. تصوف میں حضور غوث الثقلین کی بادشاہت کو سارے سلاسل کے اولیاء اللہ نے تسلیم کیا اور بعض بیوقوف سمجھتے ہیں کہ نقشبندی صوفی اس بات کے انکار کرتے ہیں. نقشبندی صوفیوں میں مفکر صوفی ہیں حضرت مجدد الفسانی. آپ فرماتے ہیں میری خود یہ حالت تھی کہ مقام فردیت کی مجھے طلب تھی لیکن میں اس پر پہنچ نہیں سکتا تھا. میں نے حضور غوثیت پاک میں درخواست کی تو حضور غوث پاک نے میری انگلی پکڑ کر جیسے باپ بیٹے کو چلنا سکھاتا ہے غوث پاک نے میری انگلی پکڑ کر مجھے مقام فردیت تک پہنچا دیا ہے. مجھے پوچھا حضرت مجھے پاک فرماتے میری یہ دستگیری فرمائی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ. تو سارے اولیاء اللہ کے بادشاہ ہیں لہذا میں نے جتنی تقریر عرض کی یہ اولیاء کی شان میں اور جو ان کی رعایا والی ہیں جب ان کی شان یہ ہے تو ان کے بادشاہ کا کیا مقام ہے. یہ ہمارے حضور غوث الثقلین
میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی، جنہوں نے خود فرمایا قدمی حاضری علی رقبت کل ولی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے میرا یہ قدم اپنے سارے ولیوں کی گردنوں پر رکھا.
سبحان اللہ.
اور یہ بائزن محمدی آپ کو یہ مقام نصیب ہوا ہے، 313 آفتاب نے گردنیں جھکا کر حضور وسیع میں آپ کے اس مقام کو تسلیم کیا. بڑے بڑے صوفیاء کرام نے اور آفتاب نے آپ کے اس مرتبہ کو تسلیم کیا ہے، اور آج بھی پوری دنیا میں آپ کے اس مقام کو تسلیم کیا جاتا ہے. وہی بدبخت لوگ ہیں کہ جو ان کے مقام کو چیلنج کرتے ہیں، اور روحانیت سے خالی لوگ ہیں، اور جو روحانیت کے ساتھ تصوف اور سلوک کے ساتھ منزلیں طے کرتے ہیں لوگ، صوفیاء کے سلسلے سے تعلق ہے، حضور غوث الثقلین کے انوار و تجلیات کو ظاہر بالکل محسوس کرتے ہیں، اور آج بھی آپ کی روحانیت زندہ ہے. اسی لیے پوری کائنات میں آپ کے فیض و برکات کا مسلمانوں میں ڈنکا بج رہا ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ بجتا رہے گا. الحمدللہ.